وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم بات چیت سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے پلرز کے درمیان جگہ بنائی گئی ہے اور درمیانی فاصلہ چھوڑا گیا تھوڑا سا تو جو ساتھی معذور ہوں وقت کے ساتھ عمر بڑی ہوتی جا رہی ساتھیوں کی بھی اور سب کی تو وہاں بلا تکلف بیٹھ سکتے ہیں یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں ایک تو پروٹیکشن بھی ہو اور سڑنے کا کام بھی کریں اور حفاظت کا کام بھی کریں دوسرا وہاں آپ تسلی سے بیٹھ سکتے ہو کہ کوئی بے ادبی نہیں ہے خدا سے عارضہ ہو تو کرسیاں منگوائی ہیں الحمد للہ ہم نے بلا تکلف ٹانگوں کو زیادہ تکلیف نہ دیں اب بیچاری اس قابل نہیں رہیں اتنا بوجھ برداشت کر سکیں تو کوئی حرج مرض کی بات نہیں ہے سمجھ آئی سب کو جن کی داڑھی سیاہ ہے ماشاء اللہ یا آرٹیفیشل سیاہ کی ہوئی ہے ان کو اجازت نہیں ہے بیٹھنے کی مجبور ہوں تو بیٹھ سکتے ہیں چاہے کس عمر کے بھی کیوں نہ ہوں ویسے میں نے ضمن بات کہی آپ نے بات چیت سنی ماشاء اللہ رشید جیلانی صاحب کی مقصد ہی ہوتا ہے بزرگ دوستو ایک بات پلے باندھ لیں تعریف کے قابل کوئی شخص نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے یا اہل العارفین کاملین کے باقی تعریف حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی ہے حضرت قاضی سنہاڑا صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مزری میں لکھا ہے کہ نیک بندوں کی تعریف بیان کرنا حقیقتا اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ایک توفیق بخشی نیکی کی جو وہ اس قابل ہوئے ورنہ بندہ کہے کہ میں بڑی کوئی شے ہوں کوئی شے نہیں قطعاً کوئی شے نہیں تو بات چونکہ ضمن آ جاتی ہے اور الحمدللہ ہر سال ساتھیوں کو یہاں موقع ملتا ہے بات چیت کرنے کا تو جو نئے ساتھی ہیں ان کی خاطر بات دہرائی جاتی ہے کہ ان کو فائدہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اس رستے میں مستقیم کرے ثابت قدمی نصیب فرمائے یہ واقعات اس لیے نہیں خدا نہ سا سنائے جاتے ہیں کہ کوئی اور مقصد ہے اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ بندے کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور خدا نہ سا اس پر کوئی حال حوال ایسے گزریں تو وہ تیار ہو تاکہ اس کو پتہ ہو کہ پہلے بھی ایسے حال حوال لوگوں پر گزرتے رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں الیاس صاحب آ جاؤ یہ قید کے ہمارے فوجی کیمپ کے علاوہ پہلے شاگرد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا سارا خاندان ماشاء اللہ بے شمار محنت کی ہے پچھلے دنوں کسی ابتلاء میں پڑھنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچایا ان کو تو ان کی حال احوال سن لیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بزرگو دوستو محترم برادرم رشید جیلانی صاحب نے آپ کو حال احوال سنائے کل پرسوں بلکہ محترم میجر عمر ایاز صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بات چیت بیان فرمائی اور کل محترم غور مان صاحب نے بھی ذکر فکر کے بارے میں لطائف کے بارے میں بیان فرمایا تو اصل میں ہم سب لوگ سیکھنے کے لیے ہیں یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم تو سیکھے سکھائے ہیں حضرت نے جس طرح فرمایا میں گندگی میں پھنسے ہوئے آدمی کو نکال کر باہر لے آنا توحید کے راستے میں یہ بہت بڑی حضرت کی کرامت ہے ہوا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے कैद कर दी है, कैद हो गए। और जिस तरह बरादम जलानी साहब ने फरमाया कि ब्लाक अलग अलग थे हर किसी का, तो हम एक कोने ब्लाक में रहते थे। और कुछ अरसे के बाद वर्किंग पार्टियां जानी शुरू हो गईं दूसरे ब्लाकों में, कामकाज के लिए थोड़े थोड़े आदमी निकाल के ले जाते और उनसे काम शाम, ये आटा दाल राशन पानी का ये काम लेते, दूसरा काम नहीं लेते थे, इसलिए कि ये कहीं भाग ना जाए। तो हमारे ब्लाक से मेरे ही ट्रेड के आदमी दो तीन वर्किंग के लिए गए, तो वहाँ से एक तो रूहे नमाज, फजाइल नमाज, ये छोटी छोटी किताबें लेकर आए अफीसर ब्लाक से। वहाँ एक कर्नल साहब थे, उनके एक वाटमैन था, उसने ये किताबें भेजी पढ़ने के लिए कि ये पढ़ें। वो साथी ने आके बताया कि मेरा नाम लेकर लिया सब, बात ये है कि मैं अफीसर ब्लाक में आ गया और वहाँ काम शाम किया, वहाँ एक मेजर साहब आए हैं, दिल चाहता है कि आदमी सुबह से शाम तक उनको देखता रहे। उस वक्त हजरत की उम्र ये 30-32 साल थी, जवानी का आलम, काली स्याह दाढ़ी और बिल्कुल पूरी तवानाई ताकत थी। मैंने पहले सुन रखा था कि वहाँ एक फौजी अफसर हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है और हज भी उन्होंने किया हुआ है, बात आई गई होगी। वो कर्नल साहब थे, फिर ये इत्तेफाक से फिर दोबारा वो गए, फिर उन्होंने आके मुझे यही कहा कि वहाँ मेज साहब हैं, दिल चाहता है कि आदमी उनको देखता रहे। खुदा की शान, इस तरीके से 6 माह हमारे गुजर गए करते कराते। 6 माह के बाद जिस तरह बरादर जलानी साहब ने फरमाया कि रांची में सुरंग निकाली और ये खदशा उनको पैदा हो गया, तो ये कहीं भाग ना जाए, तो उन्होंने अफीसर ब्लाक को दरमियान में रखा, बाकी जवान जो थे उनको चारों तरफ कर दिए। तो एक जेलम साइड का साथी था, हजरत की यूनिट का था, इंजीनियर का, तो हम लोग जिक्र जहर करते थे, तो उसने आके कहा सूफी जी जिक्र तो तुसी कर दे थे, लेकिन जड़ा अफीसर ब्लाक च जिक्र होंदा ना, वो अजीब ही जिक्र है। वहाँ मेज साहब हैं, मेरी यूनिट के हैं, वो जिक्र कराते हैं और कुरान पाक की आयात पढ़ते हैं, साथी लोट पोट हो जाते हैं। तो मैंने कहा यार मेरा अपना बताना कि वो जिक्र सीखना चाहता है, कल का ठीक है, मेरा मौका मिला तो मैं बात कराऊंगा। कुछ दिन गुजरे तो अफीसर ब्लाक वालों ने दोबारा डिमांड कर दी कि हमारी रोटी नहीं पकती, ये आदमी जो भेजा है हमें वापस दे दो। जब वो आने लगा, जोर का वक़्त था, मुझे मिल के आया, मैं जा रहा हूँ अफीसर ब्लाक में दोबारा। मैंने कहा जा रहे हो तो फिर मेरी बात करना, चलेंगे ठीक है। हफ्ता इसी तरीके से गुजर गया, एक दिन जोर की नमाज़ पढ़ के मैं भी निकला, वो भी निकला, तो मैंने उसको इशारा करके बताया कि मैं मेरे काम का क्या बना। वो कहने लगा इधर ही ठहर जाओ। उस वक़्त बातचीत करने का बड़ा सख्ती से हुक्म था कि बातचीत नहीं कर सकता, खसूसी तौर से अफीसरों के साथ सिपाही बात नहीं कर सकता। तो हजरत नमाज पढ़ के आगे अपने कमरे में थे, वो कमरे में गया, उसने कहा सर इस तरह एक आदमी है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो सलाखों वाली थी अपना खिड़की, मुझे अच्छी तरह याद है, उसमें से हजरत ने बात की, क्योंकि बाहर निकल के बात करना तो बड़ी ममानत, को बात सुनाई दी कुछ ना सुनाई दी, बाहर नाम पूछा हजरत ने, तो बस کوئی ہفتہ کا گزرا تو چیٹ آ گئی کہ فلاں فلاں آدمی جو ہیں کہ آپ کو آفیسر بلاک میں جانا ہے. میں نے صرف اپنے ایک ساتھی کو بتایا ہوا تھا کہ میں نے تھوڑے دنوں تک یہاں سے چلے جانا ہے, اور کسی کو نہیں بتایا, باقی ساتھی کسی کو نہیں پتا تھا, صرف ایک کو بتایا جو کہتے ہیں نا فوج میں ہانڈی وال, اس کو بتایا تھا جس طرح پلیٹ والے ہوتے ہیں.
بات یہ جو فرما رہے ہیں اس طرح ہوئی کہ کھڑکی سے جب بات کی, انہوں نے پٹے رکھے ہوئے تھے ماشاء اللہ پتلے, اسی طرح ہیں جس طرح پہلے پتلے پتنگ. تو میں نے کہا میں نے ذکر فکر سیکھنا ہے, تو میں نے کہا بسم اللہ کیا نام ہے, کہاں کے ہیں, کیسے ہیں. تو اب یہ تھا کہ ہم دو افسروں پر, تین افسروں پر ایک ہمیں اردنی ملا ہوا تھا جو کپڑے دھونے اور کام کاج کرنے, کھانا پکانے کے لیے لگا کوک تھے افسر بلاک میں, پورا سسٹم تھا ہمارا. تو ان کو بلانے کی کوئی صورت نہیں تھی, ماشاء اللہ داڑھی ان کی پوری تھی اور پٹے رکھے ماشاء اللہ, اور صوفی صاحب کو کس بہانے بلایا جائے, ویسے اردنی کے بلا نہیں سکتے تھے کیونکہ اردنی کا کام کاج یہ تھا کہ صاحب کے بستر ٹھیک کرنا, صاحب کے لیے کھانا لے کے آنا, صاحب کے کپڑے دھونے, صاحب کا اور کام کاج کرنا. تو جو میس وہاں چلتا تھا اس کا جو بڑا افسر ہوتا تھا میس کا انچارج, وہ جا کے انڈین سے بات کر سکتا تھا کسی بہانے, کوئی میس کی ڈیمانڈ ہے, کوئی راشن کی ڈیمانڈ ہے, کوئی اور کوئی کتابوں کی ڈیمانڈ ہے یا صابن تولیے کی ڈیمانڈ ہے. تو وہ افسر بڑا جو تھا وہ ہندوستان کے بڑے افسروں سے کرنال سے جا کے رابطہ کر کے اپنی ڈیمانڈ لے آتا تھا, کرتا تھا, دن میں کبھی چلے جانا, کبھی ہفتے میں بلا لینا, کبھی دو دو ہفتے میں, اس طرح. تو کرنل ساتھ ان سے میں نے کہا کہ اس طرح ایک لڑکا ہے سامنے کیمپ میں, اس کو بلانا ہے. کہتے صورت کو نہیں بلایا جا سکتا, نہیں نہ لنگر میں بلایا جا سکتا ہے کہ لنگر میں بڑا کام کاج کرنا پڑتا ہے, ویسے اردنی کے وہ آ نہیں سکتا. آپ لانس نہیں تھے ماشاء اللہ, لانس نہیں تھے, پتہ نہیں سپاہی تھے, یہ سب لانس نائک تھے. تو لانس نائک کو بسی اردنی کے کوئی قانون ہی نہیں بلانے کا, سپاہی آ سکتا ہے اردنی کی حیثیت سے. تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ کوئی شکل ایسی ہو, اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی کہ ان کو بسی مؤذن کے بلایا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ کہتے ہیں مؤذن کے طور پہ, میں کہا ایسا کریں آپ ان سے کہیں ہماری مسجد ہے, ہمارا امامت کا بندوبست ہے اللہ کے فضل سے, سو دو سال نماز میں نہیں پڑھائی الحمد للہ وہاں پانچوں وقت کی اللہ کے فضل. تو میں کہ ان سے ایک شکل ہے کہ مسجد کی چٹائیاں سیٹ کرنی اور صفائی کرنی, مسجد کا ہماری عبادت خاں عبادت گاہ ہے, تو اس کے لیے ہمیں مؤذن چاہیے. ان سے میں نے پوچھا کہ آپ اذان دے سکتے ہو, میں کہا ہاں دے سکتا ہوں, میں ٹھیک. تو وہ اس بہانے گئے اور ان سے جا کے, اور ماشاء اللہ کرنل صاحب بڑے کنونسنگ تھے, بات کرتے تھے بڑی کنونسنگ بات کرتے تھے. انہوں نے چٹ اپروو کرا کے لے آئے اور چٹ بجائی, تو تھوڑی دیر میں بستر اٹھا کے یہ ہمارے کیمپ کے اندر تشریف لے آئے. اس بہانے آئے
تو زہر کی نماز کے بعد آفیسر بلاغ آ گیا, میں نے جا کے بستر وغیرہ رکھا. بستر رکھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد حضرت کا اردلی آیا, اس نے کہا کہ آپ کو میسا بلا رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا تھا یہ کس لیے گیا ہے, جو میری یونٹ کا اپنا آفیسر تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا یہ کیوں آیا ہے, کسی کو کوئی پتا نہیں تھا. تو جب میں آیا حضرت کے پاس, حضرت چرپائی پہ بیٹھے تھے, باقی آفیسر جو تھے ان کے بسترے زمین پر تھے, حضرت نے بٹھایا, بات چیت کی بڑے پیار سے, لطائف کے بارے میں پوچھا. میں حضرت مجھے تو کوئی پتہ نہیں لطائف کا کسی قسم, آپ کس کے مرید ہیں, کس کی بیعت ہیں. وہ میں نے عرض کیا کہ کراچی میں اس طرح ہیں. تو ایک ساتھی تھے بڑے تیز صاحب کشف, وہ کہنے لگے ان کی تو داڑھی نہیں ہے. تو میں نے کہا داڑھی نہیں, وہ اس سے میں بہتر جانتے ہیں داڑھی کے بارے میں. یعنی عقیدت کا یہ حال تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں بات یہ ہے کوئی آدمی ایسے کوئی بات نہ کرے کسی قسم کی, کسی مسلک کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے, میں جانوں یہ جانے بس. حضرت نے بڑی شفقت سے اپنا لطائف بتائے, لطائف کے بعد فرمایا کہ کسی چیز کی کسی وقت کوئی ضرورت ہو بلا جھجک بلا تکلف کے مجھے آ کے کہنا, مجھ سے لے لینا, کسی قسم کا کوئی بھی تکلف نہ کرنا. باقی سارے افیسر تھے, میں ایک ہی سپاہی, تو کسی ساتھی نے کسی بھی افسر نے مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں سپاہی ہوں. اس قدر جماعت میں آپس میں محبت پیار, اور یہ تھی بات جتنے بھی ذکر فکر والے تھے. پھر شام کو حضرت نے مغرب کی نماز کے بعد فرمایا کہ آپ دو رکعت میں صلاۃ توبہ پڑھیں, میں ابھی آتا ہوں. میں نے دو رکعت میں صلاۃ توبہ پڑھی, بیٹھ گیا. اب ابھی ان کا تو تصور نہیں تھا نا, یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جماعت کا ہی اب ترا امتیاز ہے, تہجد کی نماز اور اوابین کے نوافل. میں دو رکعت نفل توبہ پڑھ کے بیٹھ گیا, حضرت آئے پاس بٹھایا, پھر لطائف بتائے, ساتوں کے ساتھ لطائف بتائے. لطائف بتانے کے بعد لائٹ آف ہو گئی اور ذکر شروع ہو گیا. اب یہاں تو یہ حال ہے نا, ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو جو پسینہ آیا ہوتا ہے وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. وہاں گرمی تو گرمی, سردیوں میں بھی پسینہ آ جاتا تھا دسمبر کے دنوں میں, اور جو کھڑکیاں کی چٹکنیاں تھیں, دروازوں کی چٹکنیاں تھیں, وہ اس طرح ہلتی تھی جس طرح کوئی کمرے کے اندر فیکٹری لگی ہوئی ہو تو تھر تھر آتی ہیں. آدمی یہ 20-25 ساتھی ہوتے تھے, میاں صاحب کو پتہ ہے, اور سارے جوان تھے, بوڑھا کوئی نہیں تھا, مواد سوائے ایک دو کرنیلوں کے, ان کے داڑھی کے بال سفید تھے, باقی سارے جوان. حضرت خود اپنا, حضرت جتنا زور سے ذکر کرتے تھے کوئی ساتھی اتنا زور سے ذکر نہیں کرتا تھا. آج ساتھی کہتے ہیں حضرت تو ایسا ایسا ذکر کر کے بتاتے ہیں, ہم زور سے کیوں کریں. ہم نے حضرت کی جوانی بھی دیکھی اور کس طریقے سے اپنا ذکر زور سے قوت سے کرتے تھے, دور تک آواز جاتی تھی. جلانی صاحب کا کیس ساتھ ہی تھا, یہ سن لیتے تھے کہ آپ ذکر شروع ہو رہا, آواز دور جا رہی, دور دور تک آواز جاتی تھی, حالانکہ کھڑکیاں بند دروازے بند ہوتے تھے. اس نہج کا ذکر ہوتا تھا. اب تو حضرت بھی کہہ کے تھک گئے, باقی ساتھی بتا بتا کے تھک گئے, لیکن بات وہیں کی وہیں ہے, نہ زور سے کوئی کرتا ہے. اب حضرت تو اس زور سے نہیں کر سکتے, حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی کے جو کوا ہیں بہت جلدی کمزور ہو جاتے ہیں, انوارت پڑھ پڑھ کے, تو اتنی قوت نہیں رہتی. تو اب اگر حضرت اس زور سے کریں تو نہیں کر سکتے, کیونکہ جسمانی کمزوری ہے اور ہمارے لوگوں کی پریشانیاں حضرت کے سر پر ہیں, جو بھی ہم کرتے ہیں الٹی سیدھی سب حضرت ان پہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ پھر طبیعت خراب ہوتی ہے. تو وہاں ذکر اتنا زور سے جس طرح وہ ساتھی نے مجھے بتایا تھا, حضرت اسے قرآن آیات پڑھنی اور اس لیب میں پڑھتے تھے کہ آدمی لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد مراقبہ ہوا, مراقبے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد تو میں اپنے بسترے پہ جانے لگا, تو اتنا قوت سے ذکر کیا ہوا تھا کہ سمجھ نہیں آتی جانا کس طرف ہے, نہ آنکھوں کے سامنے کوئی چیز نظر آتی تھی. ایک کپتان صاحب تھے, وہ کہنے لگے کہ الیاس نظر کمزور ہے کوئی؟ میں نے کہا نظر کمزور تو نہیں ہے لیکن آج کمزور ہو گئی ہے. خیر اسی طریقے سے پھر صبح کا معمول, صبح کے معمول کے لیے حضرت جن کا نام کل فرما رہے تھے کرنل کا, سب ساتھیوں کو جگاتے تھے صبح کے معمول. پھر اسی طرح ہر روز ان کی یہی ڈیوٹی, سب کو جگاتے تھے. اور جب شیطان نے ان پر حملہ کیا تو جو کام موافقت میں کرتے وہی مخالفت میں کرنے شروع, وہی نسوار کھانی شروع کر دی, وہی اپنا سگریٹ بیڑی پینا شروع کر دیا, تاکہ اس سے چڑ ہو کہ میں یہ کرتا ہوں. پھر اس نے یہ کہا کہ فلانا افسر جنت میں جائے گا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا, میں تو جہنم میں جاؤں گا. اس نہج تک اس نے مخالفت کی. جب شیطان نے اچکا اس طریقے سے اچکا, صاحب کشف تھا وہ بڑا تیز, تو صبح کو بھی اس نے جگانا, شام کو پھر معمول پہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا. اب بات بہت پرانی ہوگی, بہت چیزیں بھول بھال گئی ہیں, ساری کی ساری یاد نہیں اب. پھر میں نے کچھ دنوں بعد حضرت سے عرض کیا, حضرت میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لیں. میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. ویسے میں قرآن پاک اپنے کیڈ سے لے کر آیا تھا, احمد رضا امبریلوی کا تفسیر ترجمہ جو تھا, میں نے بھی قرآن پاک ادھر لا کے رکھ دیا. تو جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا حضرت سے, حضرت بیچ میں قرآن پاک کا ترجمہ کر کے بتاتے, اور کچھ ساتھی جو تھے وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے تھے, میں بھی ان کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے میں شامل ہو گیا, علیحدہ بھی پڑھتا اور ان کے ساتھ ہی پڑھتا. تو ایسا سمجھ آنی شروع ہو گئی. پھر میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میں جو قرآن پاک ہے میرے پاس, میں یہ نہیں رکھنا چاہتا, میں دوسرا قرآن پاک لینا چاہتا ہوں. تو حضرت نے اپنے پاس سے مجھے قرآن پاک دیا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کا, اور میرے والا قرآن پاک وہ کرن صاحب لے گئے. اس کے بعد کچھ مہینہ گزرا, حضرت نے پھر مراقبات شروع کرائے, احدیت, میت, اقربیت. تو وہ کرن صاحب کی یہ حالت تھی, حضرت چرپائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پونت پاتا رہتا تھا, اس نیج کی اس کو تھا اپنا عقیدہ, لیکن جب شیطان آیا تو سارے کے سارے کام پھر خلاف, جس بات سے جتنا بھی دکھ ہو سکے وہ دکھ والی بات وہ کرتا تھا. اس کے بعد پھر مراقبات چلتے رہے, 6-7 ماہ میں حضرت کے پاس رہا. اتنے عرصے میں پھر دوسرے بلاک تھے ان میں بھی ساتھی تیار ہونا شروع ہو گئے. تقریباً کچھ 6-7 ماہ میں حضرت کے اپنا خدمت میں رہا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں, دوسرے بلاک میں چلے جائیں, وہاں بھی ساتھی جڑ جائیں گے. میں نے عرض کیا حضرت میں تو آنے کے لیے, جانے کے لیے تو نہیں آیا تھا, میں تو یہیں رہنا تھا آپ کے پاس. فرمایا کہ اگر میں سپاہی ہوتا میں جا سکتا, میں خود چلا جاتا, لیکن میری مجبوری ہے, میں جا نہیں سکتا, آپ جائیں. میں ٹھیک ہے حضرت, میں چلا جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا آپ کو واپس بلا لیں گے, پھر آپ چلے جائیں. وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی جماعت تیار ہو گئی. جب وہاں کافی ساتھی تیار ہو گئے تو پھر حضرت نے دوسرے بلاک میں, جو میرا اصلی بلاک تھا, کیج تھا, اس میں میرا تبادلہ کروا دیا. اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی ساتھی تیار ہوئے. جب اس بلاک کے اور اس بلاک دونوں کے ساتھی تیار ہوئے, اور ذکر ہم کرنے والے 4-5 ساتھی ہوتے تھے اور 200-300 آدمی دیکھنے والا ہوتا تھا, یہ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ یہ ریسرچ لائٹیں آن ساری کی ساری, ہاں جی سرچ لائٹیں ساری آن, اور چونٹی بھی نظر سڑک پہ آتی تھی, اور اس روشنی میں بیٹھ کے دور سے ذکر کرواتے اور ساتھی کرتے تھے, اور یہ سارا بلاک جو تھا وہ دیکھنے والا ہوتا تھا یہ کس طرح ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد جب یہ دونوں بلاکوں کے ساتھی تیار ہو گئے, اس کے بعد حضرت نے ان کو وہاں روحانی بیعت کروائی سب کو. تو اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. اس وقت حضرت کو ایک دفعہ بخار ہو گیا تو حضرت ہسپتال تشریف لے گئے. ہسپتال سے واپس آئے کوئی زور کے وقت کے قریب, تو ابھی وہ کیج کمانڈر نہیں آیا تھا, تو آپ پیپل کے نیچے کھڑے ہو گئے. باہر ساتھی گھوم رہے تھے, اس کو کہا کہ الیاس کو بلانا. میں آیا تو حضرت باہر کھڑے تھے، حضرت کا جسم سخت گرم بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا، اور ایک ساتھی تھا سیالکوٹ کا ابراہیم۔ حضرت نے پوچھا فلاں تکلیف آپ کو ہے؟ اس نے کہا ہاں جی مجھے تکلیف ہے۔ اس کو تکلیف نہیں تھی، اس نے ویسے کہہ دیا۔ دوسرا ساتھی تھا شوکت، وہ بھی سیالکوٹ کا تھا، اس کو ٹی بی کی تکلیف تھی۔ تو حضرت نے فرمایا آ گیا ہو، حضرت نے اس کے سینے پہ اس طرح ہاتھ پھیرا۔ اب اس کو تو کوئی عارضہ نہیں تھا، اس کی حالت یہ ہو گئی کہ جہاں کھڑا ہے کھڑا ہے، جہاں بیٹھا بیٹھا، بالکل مبہوت۔ اگر لیٹرینوں میں چلا گیا تو وہیں کھڑے السلام علیکم سب سے کہہ رہا ہے، اگر آ گیا تو بیٹھ گیا، اگر اس کو سوئی بھی چبو تو نہ اس کو درد ہوتی تھی نہ اس سے خون نکلتا تھا، اس طریقے سے ہو گئے۔ تو دوسرے لوگ کہنے لگے یہ آپ کے سر چڑھ جائے گا، یہ مر جائے گا، تو یہ آپ کے گاٹے لگ جائے گا۔ یہ میں نے حضرت عرض کیا، حضرت اس طرح ابراہیم کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کو ذکر میں نہ بٹھائیں۔ تھوڑے دنوں بعد غالباً 12 ربیع الاول تھی یا 10 محرم تھی، تو حضرت نے بندوبست فرمایا جلانی صاحب کے بلاک میں جانے کا، کہ وہاں اکٹھے ہو کے ہم بھی ذکر ہوش، اگر دوسرے اکٹھے ہو سکتے، شیعہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم بھی اکٹھے ہوں گے۔ تو وہاں گئے تو وہاں وہ ابراہیم ہی آ گیا ساتھ ہی۔ حضرت نے فرمایا ابراہیم کھڑا ہو جا، کیا بات ہے، کیوں کرتا ہے اس طرح؟ کہنے لگا حضرت آئندہ نہیں کرو۔ حضرت نے فرمایا نہیں، جاؤ، چلے جاؤ۔ جب وہ چلا گیا، جب تار کٹی، پھر اس کو کوئی اپنا بیماری نہیں، کوئی بالکل ٹھیک ٹھاک، یعنی کہ قوت برداشت ہی اس میں نہیں اتنی تھی کہ وہ اپنا استعداد نہیں تھی، کوئی ہاتھ جو پھیرا تو جو اس کے ساتھ اس کو برداشت کرتا۔ مجھے یاد ہے شوکت ساتھی تھی نا، ان ٹی وی دی مرض سے اتھے ذکر فکر بھی کرتا تھا، تو ساتھی تو کرامات بیان کرتے نا، حضرت کی کرامات آپ لکھنا شروع کر دے، بیان کرنا شروع دے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن میں نے تو کبھی صرف اس لیے دھیان نہیں دیا کہ کرامات وہ آدمی دیکھو جس کو کچھ شک و شبہ ہو کسی قسم۔ حضرت جی بھی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی آپ کو احادیت میت اقربیت کرواتا ہے اور پھر بھی آپ اس کے کرامت کے طلب گار ہیں، تو احمق ہے، وہ آدمی گدا ہے جو پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے اپنا یہ ہونی چاہیے، کوئی کرامت میں دیکھو۔ تو وہاں وقت گزر گیا، چلتے رہے چلتے رہے، پھر اپنا ایک دفعہ حضرت تشریف لائے، عید کا دن تھا، تو انہوں نے انڈیا والوں نے موقع دیا باقی کے جو میں پھرنے کا، اپنے جوانوں سے ملاقات کرنے۔ حضرت نے پروگرام بنایا، حضرت بھی تشریف لائے، سارے بلاک ساتھیوں کے ملتے ہوئے، تو آخر میں ہمارے بلاک کا نمبر آیا کو 10-11 بجے، دو ساتھی اور ساتھ تھے آفیسر، حضرت تشریف لائے بیٹھے۔ ایک ساتھی تھا، پہلے آفیسر بلاک میں رہا، ذکر فکر کرتا تھا، اب نام تو نہیں اس کا، لڈو والا، اس کو صوفی لڈو والا کہتے تھے، وہ مٹھائی بنا لیتا تھا۔ ہاں جی، صدیق، محمد صدیق لڈو والا، ملتان کا رہنے والا، میاں چنوں کا رہنے والا تھا۔ تو ہم نے کوشش کی، چینی منگوائی، گھی منگایا، یہ وہ سارا، تو ہم نے مٹھائی تیار اس سے کروائی۔ جب مٹھائی تیار ہو گئی، حضرت بھی تشریف لے آئے، تو جو صاحب کشف ساتھی تھے 2-3، حضرت فرمایا ذرا خیال کرو اس مٹھائی کو۔ جب وہ خیال کیا تو اس میں سے دھواں نکل رہا تھا، اس مٹھائی سے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ مٹھائی اس آدمی کی ہاتھ کی بنائی ہے، اس کے باوجود اس میں نہ ہو سکے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہوٹلوں کی مٹھائی اور دوسری مٹھائی کا کیا حال ہوگا۔ خیر، کافی دیر وہ پڑی رہی مٹھائی، پڑی رہی، اس کے بعد جب وہ نحوست ختم ہوئی، پھر ساتھیوں نے وہ مٹھائی کھائی۔ پھر جب ساتھی وہاں جڑے اس بلاک میں، تو وہ جن کے ساتھ وہ صبح شام بیٹھتے تھے، اب ان کے ساتھ بیٹھنا تو ان کو مشکل تھا، وہاں مسئلہ تھا 2 رکعت نماز پڑھنے کا، 4 رکعت نماز پڑھنے کا، तो अब किसी में ये हिम्मत नहीं थी चार कात पढ़ते, तो वहाँ जाके जब चार कात नमाज शुरू की तो वहाँ बड़ा हल्ला गुल्ला मचा। अब जो जिक्र फिक्र करते थे वो चार काते पढ़ते थे, बाकी जो थे वो दो पढ़ते थे। तो ये बड़ा चलता रहा मसला। फिर वो उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, ये कुछ जादू करते हैं, जो इनके पास जाता है तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, नमाज पक्की हो जाता है, दाढ़ी रख लेता है, और ये पता नहीं क्या जादू करते हैं, जो जाता है फिर वापस नहीं आता है, इस तरीके से बातें करनी शुरू कर दें। इस तरह चलते 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 हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से खत जाते, हज़रत वो हमें पढ़कर सुनाते। जितनी देर वहाँ हज़रत के पास ऑफिसर ब्लॉक में मैं रहा, वहाँ अपना भी खत हज़रत पढ़ के सुनाते, लेकिन जहाँ अपनी हज़रत की बात आती वहाँ बात छुपा जाते। फिर जब हज़रत ने मुझे वो खत, हज़रत से मैंने अर्ज़ किया वो खत मुझे आप अनायत फरमाएं, तो हज़रत ने मुझे खत दी हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के। फिर उन खतों से पता चला कि उनमें हज़रत के बारे में क्या कुछ लिखा है, जिस तरह जिलानी साहब फरमा रहे थे कि वहाँ हज़रत का एक कुर्सी था जो ट्रेनिंग करने के लिए गए थे दूसरों को बताने के लिए। तो इस तरीके से बुज़ुर्गों दोस्तों वहाँ जिक्र फिक्र चलता रहा, बहुत साथी जुड़े वहाँ, बाकी मुकद्दर की बात है। वहाँ यहाँ आके फिर पहले इजतमा पे इकट्ठे हुए हैं साथी सारे, उसके बाद बिखर गए, फिर नहीं आए। वहाँ हज़रत ने साथियों में इतनी मोहब्बत भरी कि बिन देखे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह से साथियों को वालाना मोहब्बत इश्क हो गया, वालाना। और जब हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से खत जाता उसमें नाम होता, आज इजतमा पे मेजर उमर यास साहब आए, मेजर गौस आया, फलाना है, सब के नाम होते, इतने दिन रह के गए हैं, इतने दिन का इजतमा है। तो इन साथियों से बड़ी मोहब्बत हो गई, जिनके नाम सुनते थे बार बार कि वो कैसे लोग हैं, चलो उनको देखेंगे। तो हज़रत जी की मोहब्बत का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत जी के पास वहाँ हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के दाढ़ी मुबारक, बाल मुबारक थे। हज़रत ने वहाँ हमें ज़ियारत करवाई, हम देख, मेरे ख्याल जलानी साहब भी साथ ही थे। तो मैंने हज़रत अर्ज़ किया, मैं हज़रत दो मिनट के लिए मुझे अपना बाल अनायत फरमाएं। मैंने बाल लिया, बाल लेकर बर्तन में पानी डाला, उस बाल को उसमें घुमाया, घुमाने के बाद वो पानी पिया, और फिर दुआ की, या अल्लाह तो मुझे इस्तकामत देना और अपना इसी पे अपना कैम दैम रखना। कि मैंने सुना था, पढ़ा था कि एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपनी बनियान उतार कर अपने किसी शागिर्द को दी, तो उन्होंने उसको धोया, धोकर निचोड़ के पानी इकट्ठा किया और पानी पी किया, और अल्लाह ताला ने उनका सीना इसी बरकत से खोल दिया। पढ़ा था, सुना था, ये इतनी मोहब्बत थी। जब हम इंडिया से फिर वापस आए, एक तो हज़रत की जुदाई के हज़रत वहाँ रह गए, हज़रत हमारे बाद तशरीफ़ लाएँ पाकिस्तान, हम पहले आए। तो जब लाहौर से हम फारग हुए, वाघा बॉर्डर से क्रॉस करने के बाद, तो दो दो माह की छुट्टी मिली घर जाने के लिए, जलानी साहब को भी लेने, इनके घर वाले आए, मुझे लेने वालिद साहब आए, और जो तीसरा साथी था हमारे साथ कप्तान साहब, उनके भाई उनको क्वेटा से लेने आए। उन्होंने कहा कि भाईजान आप चलें वापस कोटा, मैं दो तीन दिन के बाद आऊँगा। जलानी साहब ने भी वापस कर दिया, मैंने भी वालद साहब को कहा कि मैं थोड़े दिनों तक पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह घर, आप जाएं। तो घरों में हमारे सब रिश्तेदार आए हुए थे मिलने के लिए, इंडिया से आए हैं, और हम तीनों आदमी लाहौर से बैठे सीधा चकवाल से सीधे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास। उस दिन जब पहुंचे तो जुमे का दिन था, तो हम मस्जिद छोटी मस्जिद उसमें बैठे, हज़रत जुमा के वक़्त बाहर तशरीफ लाए, हम दरवाज़े पे खड़े थे, तो हज़रत ने रुमाल मुबारक पर किया हुआ था, मिले देखा जब हज़रत को तो हमारी आंखें चुंधिया आ गईं, इस कदर नूरानी चेहरा मुबारक और इस तरह नूरानियत। फिर हज़रत के साथ साथ पीछे मस्जिद में गए, वहाँ पहला जुमा पढ़ा हमने हज़रत के पीछे, हज़रत ने बयान फरमाया वहाँ। फिर हज़रत ने शाम को असर के वक्त फिर बैठाया, फिर हाल अहवाल पूछा, कैदियों का पूछा, हज़रत जी का पूछा, बार बार सब हाल अहवाल सुनाए। फिर शाम को हज़रत ने मामूल कराया। इस तरीके से हम एक हफ़्ता रहे हज़रत की खिदमत में। बाकी साथियों को कह दिया कि एक हफ़्ते के बाद घर से होके आप सब वापस आ जाएं। तो सारे साथी चकवाल आगे इकट्ठे हुए, चकवाल से फिर चकड़ाला सारे साथी तशरीफ़ लाए, ये को 20-22 साथी थे। जब हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए तो हज़रत बहुत खुश हुए, इंतहा दर्जे के खुश हज़रत हुए। शाम का मामूल कराया, सुबह का मामूल करवाया और इशराक के बाद फरमाने लगे, आप बाहर से फारग हो गए आ जाएं, मैं अभी आता हूँ। तो साथी सारे उठे, फटाफट बाहर गए, हवाई से फारग होने के बाद तशरीफ वज़ू किया, बैठ गए। इतनी देर में हज़रत तशरीफ ले आए, फरमाया बैठ जाओ। मामूल शुरू करवाया हज़रत ने, इतना ज़बरदस्त मामूल कि जिसका हिसाब नहीं, कोई साथी ऐसी नहीं था जो चीखें और धाड़े मार कर नहीं रोया होगा। और जब दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लम में पेश फरमाया हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो सब ने चीखें मार के रोए। हज़रत फरमाया कि पकड़ लो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चादर मुबारक फेंक रहे हैं, सब साथी पकड़ लो उसको। और जब मराकबा ख़त्म हुआ तो एकदम हज़रत उठ गए, हज़रत के कदमों में चिमट गए साथी। फरमाया कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं आपसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर अल्लाह ताला मुझे देगा इस चीज़ का। और हज़रत ने वो कराया और हज़रत फिर घर तशरीफ ले गए। इस तरीके से 2 रात या 3 रात बाकी साथी रहे और हज़रत ने फरमाया कि दिल तो नहीं चाहता कि आप लोग जाएं, लेकिन मजबूरी है, आप जाएं अपने घरों घर, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत। फिर मार्च के महीने में हज़रत तशरीफ लाए इंडिया से, फिर खसूसी इजतमा रखा मनारे का। अब ना मैंने मनारे का नाम सुना, ना कोई सरगोदा, ना गल किसी किस्म की कोई नहीं। तो हज़रत ने आते मुझे खातिर मोहब्बत इस दर्जे की थी कि एक मिनट जो था ना, जुदाई का बर्दाश्त नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। तो हज़रत ने आते ही खाते हरीर फरमाया कि अज़ीज़म आप इस रास्ते से मनारा पहुँच जाएँ। अब इसमें घर वाले मुखालफ, रिश्तेदार मुखालफ, अब किस बहाने से घर से निकला जाए। साथ ही कहते हैं ना घर से जी ये है वो है, तो बड़ी मुश्किल से घर से निकलना पड़ता था। तो मैं सोचूं कि अब किस तरीके से घर से जाऊं, अभी तो कोई ऐसा बहाना भी नहीं है, तो रास्ता ही मुझे कोई पता नहीं है। मैंने बहाना किया कि मैंने मुझे ज़रूरी काम है, कोई नौकरी वगैरह तलाश करता हूँ, मुझे अब जाने दें। तो मैं घर से निकला, सरगोदा आया, सरगोदा से पहल पदराड़ चलते चलते मुझे डेरा गाजी खां से पहुँचते इजतमा के दिन सारे पूरे हो गए। 3 दिन का इजतमा था और 3 दिन ही पूरे हो गए रास्ते में, क्योंकि इतनी बसें वगैरह चलती नहीं थी जिस तरह आप आजकल हैं। तो हज़रत भी देखें रास्ता का लिहाज आया नहीं है, पता नहीं क्या बात है, अल्लाह खैर करे क्या बात है। तो जब मैं पहुंचा 3 दिन सुबह की नमाज के वक़्त, तो उस वक़्त यह था कि सब लोगों के पास सफ़ेद चादरें ऊपर ओढ़ी होती थी और टार्च होती थी। तो उसके बाद کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان میں حضرت کون سے ہیں، سب نے چادریں لپیٹی ہوئی ہیں. صبح کی نماز کے بعد جب حضرت سے ملا، حضرت فرمایا شکر ہے میری تو آنکھیں تھک گئیں تجھے دیکھ دیکھ کے، آیا نہیں. پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرائی، حضرت نے فرمایا بیٹھے. پھر اس کے بعد اجتماع ختم ہو چکا تھا، پھر میں حضرت کے ساتھ ہی، حضرت فرمانے لگے کدھر پروگرام جانے کے، میں نے حضرت میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. حضرت فرمایا مجھے ضروری کام ہے، آپ پنڈی چلیں، میں پنڈی اپنا آپ کو وہاں سے مل جاؤں گا، پھر ایپٹ آباد چلے جانا. وہ خدا کی شان پھر ملاقات نہ ہوئی، میں ایپٹ آباد پنڈی پھر پھرا کے واپس آ گئے، بس ختم ہو گیا. تو اس کے بعد اپنا پھر میں نے آ کے خط لکھا، حضرت میں اس طرح گھر پہنچوں گا خیر خیریت سے. تو حضرت نے فرمایا شکر ہے، میں بڑا پریشان تھا کہ آپ کا خط نہیں آیا. تو بزرگو دوستو، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور حضرت کے قدموں کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان اور نفس آدمی کے پیچھے ہے، وہ ہر وقت اس کو گمراہی کی طرف نفس ابھارتا ہے، لیکن صبح شام یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رہے، اور ہمیں ان سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہر نماز کے بعد، ہر معمول کے بعد آپ اپنا ایک معمول بنا لیں کہ ہم نے حضرت کے لیے اور قبلہ حضرت شاہ صاحب کے لیے دعا لازمی کرنی ہے. اگر ہم دعا نہیں کریں گے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ والدین کے لیے دعا ضروری ہے، بیوی خاوند کے لیے دعا کرے، اولاد والد کے لیے دعا کرے، تو تب جا کے دعا قبول. اسی طریقے سے ایک ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے حضرت کے لیے دعا کرنی ہے، صحت کے لیے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں ان کی دور فرمائے اور صحت کا ملاج اللہ تعالیٰ فرمائے اور عمر دراز فرمائے، تو تب جا کے بات بنے. اگر یہ کہیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں تو پھر نہیں، آپ دعا کریں گے تو حضرت خود بخود آپ کے لیے دعا کریں گے. دعا تو فرماتے ہیں، لیکن آپ ایک اپنی روٹین بنا لیں تو اس کے بعد پھر آپ خود دیکھیں. آخر میں میں عرض کرتا ہوں، ایک بات چھوٹی سی ہے، وہ نسبت کی بات ہے کہ نسبت کس طرح قوی ہو. تو اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ ساری دولت کے خزانے اس کے قدموں پہ نثار، ساری دولت کے خزانے اس کے قدموں پہ نثار، جس کو حاصل ہوگی نسبت مرشد آباد. خامہ تقدیر سے میں اور کچھ نہیں کہتا، میری پیشانی پہ لکھ دے نسبت مرشد آباد.